أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے مولانا عاصم عمر دامت برکاتہم کا درس بعنوان راہ جہاد کی راہی خواتین سے دین کے تقاضے.
الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب كل قلب حزين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح هذا الدين قائما حتى تقوم الساعة يقاتل عليه إصابة من المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور یہ صرف انہی کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور کے اندر ان دنیا کے فتنوں سے نکال کر آخرت کی طرف کسی کو متوجہ فرمایا، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے آنا، دنیا کے فتنوں سے نکال کر جنت کی وسعتوں کی طرف رغبت دلا دینا، یہ اللہ رب العزت ہی کا فضل ہے اور ہر ایک کو انہی کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اتنے مشکل فیصلے کر سکیں کہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی محبت کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنی محبتوں کو، اپنی رشتہ داریوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی دین کی طرف آ جائیں. واقعی یہ بہت مشکل کام تھا اور ہم اس قابل نہ تھے، نہ ہی ہماری ہمتیں اتنی تھیں کہ ہم اتنے مشکل فیصلے کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے معاملات آسان فرما دیے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ان فتنوں سے نکال کر آخرت کی طرف دوڑنے والا بنا دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور کے اندر دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانا چاہتی ہے، لیکن مبارک باد ہے ان لوگوں کے لیے جو ان تمام چیزوں سے بچتے بچاتے اللہ رب العزت کی آخرت کو پسند فرما لیں اور اس دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر دیں، دنیا کی لذتوں کو اللہ کی جنت کے لیے قربان کر دیں. اللہ رب العزت نے ایسے ہی نفوس قدسیہ کے ذریعے اس دین کو بچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت لے کر آئے، دین کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی، تو جہاں پر مرد حضرات نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور اس کی دعوت پر لبیک کہا، وہیں پر خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی سربلندی کے لیے جہاں پر مردوں کا خون قبول فرمایا، مردوں کی قربانیاں قبول فرمائیں، مردوں کو ہجرت کی توفیق عطا فرمائی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے لے کر میدان جہاد تک خواتین کو بھی اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس انسان کو بھیجا، جس کو قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اور دوسری جگہ ایک عام اعلان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ رب العزت کی زمین پر تمام ادیان باطلہ کا خاتمہ کر کے اللہ رب العزت کے نظام کو بلند کر دیا جائے، اللہ رب العزت والا طرز زندگی رائج کر دیا جائے، اللہ رب العزت والا نظام زندگی نافذ کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کی تمام 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رب العزت کی احکامات کے مطابق ہو جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جہاں اللہ تعالی نے مردوں پر ذمہ داریاں عائد فرمائیں، وہیں پر خواتین پر بھی ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری یعنی اس طرز زندگی کو اسلامی بنا دینا، قرآن و سنت کے مطابق بنا دینا، جہاں یہ ذمہ داری مردوں پر عائد فرمائی، خواتین پر بھی اللہ تعالی نے اتنی ہی ذمہ داری عائد فرمائی ہے کہ اس معاشرے کے کردار میں جہاں مرد حضرات اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہیں پر خواتین کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی ذمہ داریاں مردوں پر عائد فرمائی ہیں، وہیں پر خواتین پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات نے بھی اس دین کے لیے تمام قربانیاں دیں اور مردوں سے وہ پیچھے نہیں رہیں۔ تاریخ میں کتنے ہی واقعات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جب جنت کی طرف دوڑنے کی باری آتی، آخرت میں سبقت لے جانے کی طرف باری آتی، تو جہاں مرد حضرات دوڑے دوڑے آگے چلے جاتے، اللہ رب العزت نے خواتین کو بھی ہمت عطا فرمائی کہ وہ بھی اس میں کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تھا اور اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اللہ رب العزت جس کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، باوجود اس کے کہ صحابیات نے اس دین کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، صحابیات نے اس دین کے لیے اپنے شوہروں کو قربان کیا، اپنے بچوں کو خود سجا دھجا کر میدان جہاد میں بھیجا، اپنے بھائیوں کو خود سجا دھجا کر میدان جہاد کی طرف روانہ کیا، اتنی قربانیوں کے باوجود کیا صحابیات کبھی اپنے اس قربانی پر نازاں ہوئیں، یا صحابیات اس کے بعد کہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے جنت کے فیصلے فرما دیے اور اللہ نے راضی ہونے کا اعلان ان کے ساتھ فرما دیا، کیا دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئیں؟ کیا وہ اپنے نفس سے غافل ہو گئیں؟ کیا دنیا کے فتنے سے وہ غافل ہو گئیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا تھا، باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا، باوجود اس کے کہ بیٹی نے باپ کو چھوڑا اور ماں نے اولاد کو چھوڑا، اس دین کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی کبھی وہ دنیا کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوئی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے نفس سے غافل نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس بات پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتی کہ ہم نے تو ہجرت کر لی، ہم جہاد میں بھی شریک ہو گئے، ہم نے جہاد میں زیادہ قربانیاں دے دیں، چلیے اب تھوڑا سا گھر بنا لیتے ہیں، اب گھر کا ساز و سامان جمع کر لیتے ہیں، اب دنیا کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ کر لیتے ہیں۔ تاریخ میں ہمیں ایسا کہیں نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ ام المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت مبارکہ بھی اگر ہم اٹھا کر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے اور اللہ رب العزت نے بہت سو کو تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نام لے لے کر جنت کے وعدے فرما دیے، اس کے باوجود ان صحابہ اور صحابیات کا عالم کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کتنے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہیں، لیکن کس حال میں زندگی گزار کر گئیں کہ گھر میں کبھی ساز و سامان جمع نہیں کیا، اس دنیا کی محبت دل میں نہیں آنے دی، ایک لمحے کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم نے تو بہت قربانیاں دے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ ہم رہے، ہر طرح کی قربانیاں اس دین کے لیے دی، غزوات میں بھی شریک رہے، ہجرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ ہم سے راضی تھے، تو کیا اب ہم تھوڑا سا اس دنیا کی لذتوں کی طرف دیکھ لیں، تھوڑا سا اس دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہو لیں؟ ایسا خیال ان کے دلوں میں کبھی نہیں آیا۔ ایک تابعی جو آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، گھر میں تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے کپڑوں کو پیوند لگا رہی تھیں، پوچھا ام المؤمنین اللہ نے آپ پر وسعت کی ہے، آپ نیا کپڑا لے لیتی؟ جواب دیا کہ جو پرانا کپڑا نہ پہنے اس کو نیا کپڑا پہننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس 80,000 درہم آئے، خادمہ کو کہا کہ ان کو تقسیم کرو، وہ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھیں اور شام تک سارے کے سارے تقسیم کر دیے، روزے سے تھیں۔ خادمہ سے پوچھا کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے؟ کہنے لگیں کہ آپ نے تو دو درہم بھی نہیں روکے کہ ہم گوشت وغیرہ کوئی چیز افطاری کے لیے لے آتے. کہا کوئی بات نہیں ہے, جو چیز بھی ہے بس وہ لے کر آ جاؤ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اچھا کھا لیتی, اچھا پہن لیتی, لیکن ایسا نہیں ہوا. حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ کے بارے میں زہد کے کتنے واقعات آتے ہیں. بہت فقر و فاقے میں زندگی گزارتے رہے. ایک مرتبہ کچھ پیسے کہیں سے آ گئے تو ام دردا رضی اللہ عنہا کہنے لگی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, یہ لا دیجئے. ابو دردا رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس کو ذخیرہ نہ کر دیں. کہنے لگی ہمارے پاس کون سا ذخیرہ ہے, ہمارے پاس کون سا بینک ہے؟ فرمایا کہ آخرت کا بینک, ہم یہ اس میں جمع کر دیتے ہیں. ایک ضرورت تھی اور انتہائی فقر و فاقے میں زندگی گزرتی تھی. ام دردا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آخرت کے بینک میں ہمارے پیسے جمع کر دو. یہ صحابہ اور صحابیات باوجود اس کے کہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے فیصلے فرما دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا, رضی اللہ عنہم و رضوا سننے کے باوجود بھی اپنے نفس سے غافل نہیں ہوئے. کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم نے تو دین کے لیے بہت قربانیاں دے دیں, اب دنیا ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی, اب ہمارا نفس ہمیں نہیں بہکا سکتا. وہ جانتی تھیں کہ یہ نفس ایسی چیز ہے کہ اس سے جو بھی ایک لمحے کے لیے غافل ہوا یہ اس کو پچھاڑ کر رکھ دیتا ہے, اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. لہٰذا میری ماں اور بہنوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و احسان ہے, اللہ رب العزت کا انتہائی کرم ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر اللہ رب العزت جس کو یہ توفیق عطا فرما دیں کہ وہ اس دین کے لیے سب کچھ اپنا چھوڑ دے, اپنا گھر بار چھوڑ دے, اپنا میکہ چھوڑ دے, اپنی ماؤں بہنوں کو چھوڑ دے اور یہاں پہاڑوں میں آ کر پڑ جائے, یہ بہت بڑی قربانی ہے اور بہت بڑی سعادت ہے. اور اس کے بدلے اللہ رب العزت نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے کہ اگر ہمیں اس کا علم ہو جائے اور اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو تمنا کریں کہ کاش اللہ کے راستے میں 100 بار بھی ہمیں ایسی دنیا ملتی اور 100 بار ہم اس کو قربان کرتے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ایک قدم کے بدلے, ایک ایک تکلیف کے بدلے, ایک ایک سوچ اور فکر کے بدلے, حتیٰ کہ وہ غم جو اس دین کے لیے ہمارے چہروں پر آتے ہیں, آپ کے چہروں پر آتے ہیں, اللہ رب العزت اس کے بدلے بھی وہ کچھ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے کہ دیکھ کر دل خوش ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ دنیا اپنی طرف اس کو بھی کھینچ لیتی ہے جو اس سے دور بھاگتا ہے, دنیا اسی کے پیچھے بھاگتی ہے جو اس دنیا سے بھاگتا ہے. تو خطرہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم غافل ہو گئے تو یہ دنیا ہمارے پیروں میں آ جائے گی, یہ دنیا ہمیں اپنے دام میں پھنسا لے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے نفس سے متنبہ رہیں اور غافل نہ ہوں, دنیا کے فتنوں سے بچتے رہیں. صحابہ اور صحابیات کی زندگی ہمارے سامنے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن کریم نے اعلان فرما دیا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حال میں زندگی گزاری؟ اس دنیا کے بارے میں آپ کا رویہ کیا رہا؟ یہ سوچنا کہ دنیا ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی, ہم نے ہجرت کر لی, ہم نے بہت اچھے اچھے مکانات چھوڑ دیے, بہت اچھا ہم کھاتے پیتے تھے, ہم اس کو قربان کر آئے, تو اب ہم پر دنیا کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے, آپ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو چکا, لیکن کس حال میں زندگی گزار کر گئے؟ حدیث میں آتا ہے کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحہ, کہ ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتے, ملول رہتے, حزن و ملال آپ پر طاری رہتا, چہرے پہ اس کے اثرات نظر آتے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے ہوتے ہوں, ہر وقت فکر سے رہتے تھے, ہر وقت فکر آپ کے چہرے پر ٹپکتی رہتی تھی. آپ کا اوڑھنا کیا تھا, آپ کا بچھانا کیا تھا, آپ کے کپڑے کیا تھے, آپ کا پہننا کیا تھا. وہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر آئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرتا بھی نہیں. حالانکہ دنیا آپ پر کیا اثر انداز ہو سکتی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ کا بچھونا دیکھا اور آپ کی چھت دیکھی تو رونے لگے. پوچھا عمر کیوں رونے لگے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ قیصر و کسرا اللہ کے باغی ہیں اور ان کے لیے سارا کچھ ہے، اور آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت کا بدلہ تمہیں اس دنیا کے اندر دے دیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی چیز صحابہ نے سیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت اپنے صحابہ کو سکھلائی، ازواج مطہرات کو سکھلائی، تمام صحابیات کو سکھلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حضرات کس طرح سے اس دنیا کے اندر زندگی گزار کر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعات آپ نے سنے ہیں کہ ایک مرتبہ پانی مانگا پینے کے لیے تو کسی نے شہد گھول کر لا دیا، شہد ہاتھ میں آیا تو رونے لگے، اتنا روئے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ تمام اہل مجلس روتے رہے، پھر خاموش ہوئے، پھر رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے کسی چیز کو دور کرتے جاتے تھے، دور ہو جا دور ہو جا، میں نے دیکھا کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کس کو دور کرتے ہیں؟ فرمایا، دنیا میرے پاس آئی اور میں اس کو دور کرتا جاتا تھا، پھر مجھے کہنے لگی کہ تم تو بچ گئے، تمہارے بعد والا کیسے بچے گا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں اس کے فتنے میں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح ان کے ہاتھ میں کسی نے شہد کا شربت دے دیا، پیالے کو ہاتھ میں گھماتے رہے اور واپس کر دیا، نہیں پیا۔ یہ وہ حضرات تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بشارتیں دے دی تھی۔ ہم سے ایک وفد آیا فقراء کی لسٹ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، دیکھا اس میں سعید بن عامر کا نام بھی ہے، پوچھا یہ تو تمہارے امیر ہیں؟ فرمایا، امیرنا من فقرائنا، ہمارا امیر بھی ہمارے فقیروں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان کو جو پیسہ ملتا ہے، ان کو جو وظیفہ ملتا ہے، اس کا کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں روکتے، دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ رقم ان کے حوالے کی، یہ وفد واپس گیا اور سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جا کر دے دیا۔ ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ گھر میں آئے اور اتنے پریشان تھے۔ میں نے پوچھا، امیر المومنین کو کچھ ہو گیا؟ کہنے لگے، نہیں، اس سے بھی بڑی مصیبت آئی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی؟ کہنے لگے، نہیں، اس سے بھی بڑی مصیبت آئی ہے۔ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے، الدنیا اتتنی، الفتنۃ اتتنی، کہ میرے پاس دنیا آئی ہے، میرے پاس فتنہ آیا ہے، تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو لاؤ، میں اس فتنے کو جلدی سے اس میں ڈال دوں۔ وہ ایک تھیلی لے آئیں، اس تھیلی میں ڈالا اور لوگوں میں تقسیم کرا دیا۔ اللہ رب العزت نے جن کو اس دنیا کی حقیقت سمجھا دی اور آخرت کی لذت جن کے دلوں میں ڈال دی، اللہ رب العزت نے اپنی محبت جن کے دلوں میں ڈال دی، اپنی ملاقات کا شوق جن کے دلوں میں ڈال دیا، وہ کسی بھی حال کے اندر اس دنیا میں نہیں پڑ سکتے، وہ کبھی بھی اپنے نفس سے غافل نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی شیطان کے مکر و فریب سے غافل نہیں ہو سکتے، وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، وہ ہر وقت غمگین رہتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ اور یہ غمگین رہنا دنیا کی وجہ سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھیں، ان کے شوہر جب بھی گھر میں آتے تو کہتی تھیں، مرحبا، گھر کے سردار کو مرحبا، میرے سردار کو مرحبا، ان کان ہمک علی آخرتک فزادک اللہ ہمن، اگر تمہارا غم اور تمہاری فکر آخرت کے لیے ہیں تو اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے، اگر دنیا کے لیے ہیں تو اللہ اس کو آسان کرے اور تمہیں بہترین رزق دے۔ ان صحابی نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا کہ میں جب بھی گھر میں جاتا ہوں میری اہلیہ اس طرح کہتی ہیں۔ فرمایا، اس کے لیے مجاہد فی سبیل اللہ کے نصف اجر ہے، جتنا مجاہد فی سبیل اللہ کو اجر ملتا ہے اس کا نصف ان کو ملے گا، اور یہ اللہ کے راستے میں عمل کرنے والی ہیں، عامل ہیں، عامل من عمال اللہ، اللہ تعالیٰ کے مزدوروں میں سے ایک مزدور ہے۔ یہ آخرت کی فکر ایسی ہے، اللہ سے ملاقات کی فکر ایسی ہے، جس کو لگ جائے وہ پھر اس دنیا میں نہیں پڑ سکتا، اس دنیا کی لذتیں پھر اس کو نہیں بھا سکتی، جتنی خوبصورتی ہی اس کے سامنے آ جائے وہ پھر اس دنیا میں نہیں پڑ سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوقین ہے، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، تو اللہ سے ملاقات میں روکنے والی ایک چیز ہے جو اللہ سے ملاقات نہیں ہونے دیتی، وہ ہے موت۔ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، تو اس کو چاہیے کہ اس رکاوٹ کو دور کرے، اس کا انتظار کرے اور اس کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ فإن اجل اللہ، کہ اللہ کی اجل آنے والی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ سے ملاقات کو روکتی ہے۔ تو جو اس انتظار میں بیٹھا ہو، جس کے سامنے جنت کی لذتیں ہوں، جس کے سامنے قرآن کریم کا وہ منظر ہو جو جنت کے بارے میں قرآن کریم منظر کشی کرتا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے دنیا چھوڑی یا نہیں چھوڑی، اس کے پاس دنیا ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس وسعت ہے یا نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس دنیا کے فتنے میں نہیں پڑے گا۔ اور جس کے سامنے سے آخرت ہٹ گئی، اللہ کی ملاقات ہٹ گئی، شہادت کا شوق ہٹ گیا، تو ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن تمام دنیا کی محبت اس کے دل میں گھر کیے بیٹھی ہو۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، رہنے کو مکان بھی نہ ہو اور پہننے کو چپل بھی نہ ہو، لیکن ممکن ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں گھر کر آئی ہو۔ لیکن اگر اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، اس دنیا کی حقیقت اس کے سامنے ہے، آخرت کی لذتیں اس کے سامنے ہیں، دنیا کی بے رغبتی اس کے سامنے ہے، تو اس کے سامنے جو کچھ بھی آ جائے، اس کو جتنے بھی غنائی مل جائیں، اس کو جتنی قیمتی ہی قالینیں کیوں نہ مل جائیں، وہ کبھی بھی اپنے دل کو اس میں نہیں اٹکائے گا کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے۔ ان چیزوں کی محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، اس کے ذہن میں، اس کے دل کے اندر صرف آخرت ہی کی محبت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے لاکھ لاکھ احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر کے آخرت کی محبت پیدا فرما دی۔ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل سے دنیا کی فکر اور غم کو نکال کر آخرت کا فکر اور غم دے دیا، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب کل قلب حزین، اللہ رب العزت غمگین دلوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان دلوں سے محبت کرتے ہیں جو دل مغموم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اللہ رب العزت کے کلمے کے لیے، اللہ رب العزت کی محبت میں جو دل غمگین رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان دلوں سے محبت فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث قدسی میں ہے، فرمایا، انا عند القلوب المنكسرة لأجلي، کہ میں ان دلوں میں ہوتا ہوں، میں ان دلوں میں رہتا ہوں جو میری محبت میں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو میری وجہ سے چور چور ہوتے ہیں، میں ان دلوں کے اندر رہتا ہوں۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دل کی مثال گھر کی سی ہے، تو اگر دل غموں سے خالی ہو، اور غموں سے مراد آخرت کے غم ہیں، اس دین کے غم ہیں، اگر غموں سے خالی ہو تو وہ دل ویران ہوتا ہے اس گھر کے مانند، جو گھر تو ہو لیکن اس میں رہنے والے نہ ہوں، وہ گھر ویران کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اور غمگین فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر دین کا غم اور پیدا فرما دے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، یہ نفس سے غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت اس نفس سے ڈرتے رہنا ہے کہ یہ کسی بھی شکل میں ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے نفس ختم ہو گیا لیکن یہ ختم نہیں ہوتا ہے، اس کی مثال سوئے ہوئے سانپ کی سی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سانپ مر گیا لیکن ذرا بھی اس سانپ سے غافل ہوئے، جیسے ہی اس کو موقع ملے گا وہ فوراً ڈس لے گا۔ یہی مثال اس نفس کی ہے۔ تو باوجود اس کے کہ اللہ نے ہم پر لاکھ لاکھ احسان فرمایا، باوجود اس کے کہ اللہ نے بے شمار فضل ہمارے اوپر فرمایا، لیکن اس زندگی میں آنے کے بعد بھی یہ نہیں سمجھنا کہ دنیا پر ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتی، یہ نفس ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اور دوبارہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتی، دنیا کی محبت دلوں میں دوبارہ آ سکتی ہے۔ دنیا چھوڑ جانے کے بعد بھی دنیا کی محبت دوبارہ دل میں آ جایا کرتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ اس دنیا کی محبت بہت قیمتی چیز کے بارے میں آئے، بہت قیمتی چیز کی محبت دل کے اندر آئے، بلکہ محبت اگر آتی ہے تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی آ جاتی ہے۔ جب آخرت سے ہٹ کر دل دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ سے ملاقات نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، تو پھر انسان ایک عام انسان بن جاتا ہے۔ بے شک اس نے ہجرت کی ہو، بے شک جہاد کے بڑے بڑے معرکوں میں وہ شریک ہوا ہو، لیکن اللہ سے ملاقات نظروں سے اوجھل ہو گئی، اللہ سے ملاقات کا شوق دل سے نکل گیا یا غافل ہو گیا، تو پھر وہ بھی ایک دنیا دار ہی ہے، وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی لڑ سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی محبت اس کے دل میں آ سکتی ہے، حب جا بھی آ سکتی ہے، شہرت بھی آ سکتی ہے، اس کے دل میں اس دنیا کی محبت بھی آ سکتی ہے، لوگ اس کی تعریف کریں، یہ محبت بھی اس کے دل کے اندر آ سکتی ہے، چیزوں کی محبت، سامان جمع کرنے کی محبت، اچھا مکان مل جانے کی محبت، اور پرسکون زندگی محبت اس کے دل کے اندر آ سکتی ہے اگر نفس سے غافل ہو گئے۔ لہذا کسی بھی حال کے اندر اپنے اس دشمن سے غافل نہیں ہونا ہے۔ یہ نفس ایسا دشمن ہے جو شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، بلکہ ایسا دشمن ہے جس نے شیطان کو بھی تباہ کر دیا۔ انسان جب نفس پرست ہو جائے اور اسی کی ماننے لگے اور اس کے اندر انانیت آ جائے، میں آ جائے، تو پھر اس کو کوئی اور نظر نہیں آتا، پھر بس یہ اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ پھر وہ خرابیاں انسان کے اندر آ جاتی ہیں کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا اور اس کی آخرت کو خراب کر دیتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ چیزیں جو ہجرت کے باوجود، جہاد کے بڑے بڑے مارکوں میں شرکت کے باوجود، بہت قربانی کے باوجود کسی بھی انسان پر حملہ آور ہو سکتی ہیں، اور صحابہ بھی جن سے کبھی غافل نہیں ہوئے اور ان سے ڈرتے رہے، وہ یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ اور یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، نفس ہر انسان کو اس کے مزاج کے مطابق گمراہ کرتا ہے۔ دنیا دار کو دنیا داری کے اعتبار سے اور دیندار کو دینداری کے حوالے سے گمراہ کرتا ہے۔ دیندار کے اندر جو عجب آئے گا وہ دینی ہی ہوگا کہ ہم نے تو اتنی قربانی دے دی، ہم تو ہجرت کر کے آ گئے، ہمارا شوہر تو اتنی زیادہ قربانیاں دیتا ہے، اس کا اتنا زیادہ کام ہے، وہ اتنے اتنے مارکوں میں شریک ہوتا ہے۔ اب جب یہ چیز آ گئی، یہ وہ پہلی خرابی ہے جو دوسری خرابیوں کو خود بخود کھینچ کے لیے آتی ہے۔ جب اپنی بڑائی آ گئی اور دینی اعتبار سے اپنی فوقیت آ گئی، میں آ گئی، تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے گا، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے گا، دوسروں کو کوئی حیثیت نہیں دے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس اس کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کا نفس اس کو پچھاڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لہذا بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار نہ سمجھے، اپنے اعمال کے بارے میں ڈرتا رہے کہ کہیں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ صحابہ کا یہ عالم، وہ صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ عمر فی الجنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں بستر پر پڑے ہوئے ہیں، خون جاری ہے۔ جو بھی صحابی آتے ہیں تو حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں کہ عمر کا کیا بنے گا، روئے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں عمر کا کیا بنے گا۔ صحابی تسلی دیتے ہیں، امیر المومنین، آپ کی یہ قربانی، آپ کی وہ قربانی، آپ نے یہ قربانی دی، اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ فرمایا، تم مجھے دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہو، مجھے معلوم ہے میرے اعمال کیا ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت عمر ان سے بہت محبت فرماتے تھے، پوچھا، ابن عباس، عمر کا کیا بنے گا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، امیر المومنین، اللہ نے آپ پر احسان فرمایا، اللہ نے آپ کو بڑی دولت سے نوازا، آپ کے ہجرت کے ذریعے اللہ نے دین کو تقویت دی، آپ کے ایمان کے ذریعے اللہ نے دین کو مضبوط فرمایا، پھر آپ نے ہجرت کی اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ ان کے بعد ان کے خلیفہ ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ رہے اور سارے غزوات میں آپ ان کے ساتھ شریک رہے۔ وہ دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ آپ سے راضی تھے، اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے ابن عباس، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس بات کی گواہی دو گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، امیر المومنین، میں گواہی دوں گا۔ یہ وہ عمر تھے جن کے بارے میں نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں نماز پڑھی، تابعی تھے، انہوں نے بٹھا لیا کہ آپ ہم سے وہ حدیث بیان کیجئے جو سب سے پہلے قیامت کے دن حساب والوں کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا، اللہ، میں نے اتنی درس و تدریس کی، میں نے تیرے بندوں کو تیرا دین سکھلایا، ہدایت پر ان کو لے کر آیا، اور میں ساری عمر تیرے دین کے لیے درس و تدریس کرتا رہا، دین کی خدمت کرتا رہا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور فرشتوں کو حکم کیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے اوندھے منہ جہنم میں لے جا کر ڈال دو۔ یہ حصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنایا اور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر ہوش آیا تو دوسرا حصہ سنایا کہ پھر ایک شہید کو لایا جائے گا اور اللہ پوچھیں گے کہ یہ حال کس کے لیے کرایا؟ وہ کہے گا، اللہ، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنا یہ حال کرا کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا، اس کو بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنا روئے، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو تیسرا حصہ سنایا، اور روتے جاتے تھے کہ جب ان تینوں کا حال یہ ہے تو ابو ہریرہ کا کیا بنے گا۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے، اور یہ صحابیات کی زندگی ہے کہ ان کی قربانیوں کے مقابلے ہماری قربانی کی کیا حیثیت ہے، ان کی محبت کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کو محبت تھی اس کے مقابلے میں ہماری کیا اہمیت ہے, کیا وقت ہے جنگ احد کے اندر جہاں صحابہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے, وہیں پر صحابیات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی تھی. فرماتی ہیں کہ کہیں سے بھی تھوڑا سوراخ ہوتا, کہیں سے کوئی جگہ خالی ہوتی تو میں فوراً اس طرف چلی جاتی کہ میرے آقا کے کہیں اس طرف سے زخم نہ لگ جائے. اپنے زخموں کی پرواہ نہیں ہے, عورت ذات ہیں لیکن اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کرتی, تیر اور تلوار کی پرواہ نہیں کرتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کرتی ہیں. جنگ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. آپ کے تشریف لانے سے پہلے خواتین کو اطلاع ہو گئی تھی, وہ خبر مدینہ تک پہنچ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جب آپ تشریف لائے تو ساری عورتیں نکلی ہوئی تھیں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گھوڑی کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ ان کے گھر کے آگے آئے, حضرت سعد کی والدہ سامنے کھڑی ہوئی تھیں. چونکہ حضرت سعد کے بیٹے شہید ہو گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ تمہارا پوتا شہید ہو گیا ہے. فرمانے لگیں کہ آپ کو دیکھ لینے کے بعد اب ہر غم دور ہو گیا. اور وہ صحابیہ جو میدان احد کی طرف دوڑی چلی جاتی تھیں ان کو خبر دی گئی کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا. انہوں نے پوچھا رسول اللہ کا کیا بنا, انہیں کہا گیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. کہنے لگی رسول اللہ کا کیا بنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی اطلاع دی, فرمایا کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے, ہر مصیبت آسان ہے, بس آپ کو دیکھ لیا, اس کے بعد اور کوئی مصیبت نہیں. تو یہ صحابیات اور صحابہ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرا وہاں صحیح معنوں میں انہوں نے اپنا خون گرایا, لیکن کس حال میں زندگی گزار کر گئے, اس دنیا سے کتنا ڈرتے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر کس طرح سے رہے, بہت ڈر ڈر کے رہے. اپنے اعمال پر اترانا, عجب کا شکار ہو جانا, یہ اہل ایمان کی شان نہیں. قرآن کریم نے یہ منافقین کی نشانی بیان کی, ان لوگوں کی نشانی بیان کی جن کے دلوں کے اندر ابھی ایمان نہیں اترا تھا. قرآن نے ان کو کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم, وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو یہ کیا, ہم نے وہ کیا اور ہم یوں ہی ایمان لے کر آ گئے, بڑا احسان جتاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اپنے ایمان لانے کا احسان جتاتے ہو, اپنی قربانیوں کا احسان جتلاتے ہو, بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان, اللہ ہی تم پر احسان جتاتے ہیں کہ اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی, تم گمراہ تھے. ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ ہم میں کیا ایسی خاصیت تھی, ہم بھی انہی لوگوں میں سے تھے, ہم بھی دنیا کے فتنوں میں ڈوبے ہوئے تھے, ہم بھی صبح شام اس دنیا کی فکر, اس کا غم, اس کی پریشانی اپنے دلوں میں لیے پھرتے تھے. ہمارے سامنے بھی اس دنیا سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں تھی, ہمارے دل کی نظر اور ہمارے ذہن کی نظر اس دنیا سے آگے نہیں جاتی تھی. ہم دو دو گز زمین پر لڑنے والے تھے, ہم ایک ایک لقمے پر لڑنے والے تھے. اس نے اچھا پہن لیا اور مجھے یہ نہیں ملا, اس کے لیے اچھے کپڑے آ گئے اور میرے لیے ایسے نہیں آئے, ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے تھے. پھر ہمارے رب نے ہم پر احسان فرمایا کہ ان تنگیوں سے نکال کر وسعتوں کی طرف لے آیا, ان جھگڑوں سے نکال کر اس آرام و راحت کی طرف لے آیا, اس دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی. اس دنیا میں پھنسنے کے بجائے دردناک عذاب سے نجات دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ فرما دیا, تو ہم کس بات کا اللہ پر احسان جتائیں؟ یہ تو اللہ ہی کا احسان ہے, انہی کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے کو اپنے راستے میں قبول کر لیا. لہذا میری ماں اور بہنوں, اس کی قدر کرتے ہوئے, اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور اس دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جیسے پہلے مرحلے میں اس دنیا کو لات ماری اور کبھی اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا, اللہ کی محبت دل میں اتنی غالب آئی کہ وہ تمام محبتوں پر غالب آ گئی. ہجرت کرتے وقت یقیناً شیطان نے وسوسے ڈالے ہوں گے کہ ماں کو چھوڑ کے جا رہی ہو, باپ کو چھوڑ کے جا رہی ہو, اپنے خاندان کو چھوڑ کے جا رہی ہو, اور ایسی جگہ نہ کوئی جاننے والا نہ کوئی پہچان والا, اجنبی زمین ہے, گھر پر آنا واپس ہوگا بھی نہیں ہوگا, کبھی گھر کی شکل دیکھنی نصیب ہوگی بھی نہیں ہوگی, لیکن اللہ کی محبت سب پر غالب آ گئی, اللہ سے ملاقات کا شوق سب پر غالب آ گیا, اللہ کے دین کی محبت ہر چیز پر غالب آ گئی اور اللہ نے احسان فرما دیا. تو کیا میری ماں اور بہنوں, اس میدان میں قدم رکھنے کے بعد, اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ چکھ لینے کے بعد, آخرت کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دینے کے بعد, تم پھر سے دنیا کی طرف پلٹ جاؤ گی؟ دنیا کی محبت ایک بار جب دل سے نکال دی, دنیا کی لذتوں کو جب ایک بار ٹھوکر مار دی, تو اب اسی معاہدے پر ثابت قدم رہنا چاہیے, اسی وعدے کو پورا کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو شیطان ہمیں پھر سے اس دنیا میں پھنسا دے کہ بڑی چیزیں چھوڑ کر آ گئے, اب چھوٹی چیزوں میں پھنس گئے, دنیا بھی قربان کی اور آخرت بھی ہمارے ہاتھوں سے نکلوا دے, یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. دنیا میں ہم سے زیادہ بے وقوف، ہم سے زیادہ خسارے میں رہنے والا، ہم سے زیادہ کم عقل کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے دنیا بھی اپنی بیکار کی اور آخرت بھی نہ بنا سکے؟ ہمیں تو اوروں سے زیادہ ڈرنا چاہیے، ہمیں تو اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اس دنیا کے فتنے سے ڈرنا چاہیے، دنیا کے اندر پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائیں، ہماری کسی بات سے دین کو نقصان نہ پہنچ جائے، ہماری آخرت نہ تباہ ہو جائے، ہمیں تو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو حقیقت میں چھوٹی نہیں، ہمیں چھوٹی نظر آتی ہیں، اور جو اعمال اگر ہم ان میں احتیاط نہ کریں تو ہمارے اعمال کو خراب کر دیتی ہیں۔ شیطان جن راستوں سے ہمیں بہکا سکتا ہے، نفس جن راستوں سے ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ہجرت اور جہاد کے بعد یہ سمجھ بیٹھیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ اور دنیا والوں کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جس طرح ہجرت اور جہاد کا حکم ہے، یہ تمام احکامات بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام خرابیوں سے بچائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جو قرآن نے بیان فرمائی اور جن سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت دل کے اندر عجب نہ لائے کہ ہم تو اب بہت بڑے ہو گئے اور دوسروں کو ہم حقیر سمجھنے لگیں۔ یہ ابلیس اور نفس جو ہے انسان کو بہت بری طرح بہکاتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھیں، اپنے آپ کو کمزور اور گناہگار سمجھتے رہیں، تو اللہ رب العزت بہت آسانی فرمائیں گے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ شیطان ہمیں غافل کر دیتا ہے، ہم قرآن پڑھیں یا درس سنیں تو یہ شیطان ہماری توجہ ہماری ذات پر نہیں لے جانے دیتا، بلکہ اوروں کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر یہ بیماری بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ خامیاں اس کے اندر بھی ہیں۔ اللہ رب العزت جو یہ خطاب فرما رہے ہیں، اس کا مخاطب وہ بھی ہے، وہ بس دوسروں ہی کو دیکھتا رہتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ خامیاں ہیں، فلاں کے اندر یہ خرابیاں ہیں، فلاں یہ نہیں کرتی، فلاں یہ نہیں کرتی، اپنی ذات سے توجہ ہٹا دیتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے بارے میں فکر مند رہے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، اپنے آخرت کی طرف ہر وقت متوجہ رہے اور ان تمام چیزوں سے بچتی رہے جو اعمال کو خراب کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو الگ خطاب فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ، کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، تمسخر نہ کریں، ہو سکتا ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ایک انسانی نفسیات کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ تمسخر وہی اڑاتا ہے جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اس نفسیاتی احساس کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جس کا مذاق اڑا رہی ہو، ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھی ہو، لہٰذا ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو خصوصی خطاب فرمایا اور عورتوں کو بھی خصوصی خطاب فرمایا کہ خواتین بھی ان چیزوں سے بچیں، کہ بات بہت چھوٹی سی لگتی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں وہ بہن بہت بلند ہے، اللہ کی نظر میں اس کا درجہ بہت زیادہ ہے، اگر اس کے دل کو دکھا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جائے تو بتائیے ہم کیسے بچیں گے، پھر ہمارے اعمال ہمارے کیا کام آئیں گے۔ لہٰذا وہ تمام چیزیں جو ساتھ رہنے میں ہو جاتی ہیں، کمی زیادتیاں ہو جاتی ہیں، اور نفس کبھی غفلت بھی طاری کر دیتا ہے، اس لیے صحابہ اکرام اور بزرگ حضرات جس چیز سے پناہ مانگتے تھے کہ یہ بھی ہوتی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچائیے، وہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من اکون من الغافلین، کہ اللہ غفلت سے بچائیے، کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر غفلت طاری ہو جائے تو انسان بڑا خراب ہو جاتا ہے، اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ قربانیاں، یہ ہجرت کر کے آ جانا اور جہاد میں شریک ہو جانا واقعی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نفس کوشش کرے گا کہ عجب پیدا کر دے، زوم پیدا کر دے، ناز پیدا کر دے کہ تم نے تو ہجرت کر لی، تم نے تو جہاد کر لیا، اور فلاں نے ہجرت نہیں کی اور فلاں نے جہاد نہیں کیا۔ یہ احساس شیطان اور نفس دل کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ فلاں نے نہیں کی اور فلاں نے نہیں کی۔ اللہ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور جنہیں ابھی توفیق عطا نہیں فرمائی ان کے لیے دل میں درد لے کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن عجب نہیں پیدا ہونا چاہیے. عجب پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے اعمال خراب ہو گئے، اس نے پھر ہمیں غلط راستے پر ڈال دیا. عجب پیدا ہو گیا تو ہماری مثال پھر اس دنیا دار جیسی ہو جائے گی، ہماری بہنوں کی مثال بھی، مہاجرات کی مثال بھی ان دنیا دار خواتین کی سی ہو جائے گی کہ جس طرح وہ کپڑوں کے لیے لڑتی ہیں پھر ہماری بہنیں بھی کپڑوں کے لیے لڑیں گی، جس طرح وہ سامان کے لیے لڑتی ہیں پھر ہماری بہنیں بھی سامان کے لیے لڑیں گی، جس طرح وہ گھر کو سجانے کے لیے لڑتی ہیں اسی طرح گھر کے آرام و سکون کے لیے یہ بھی لڑیں گی. چیز وہی ہے، صرف نوعیت کا فرق. مسئلہ یہ نہیں کہ صرف جو دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے وہی دنیا میں مبتلا ہوتا ہے، یہ دنیا اسی کے پیچھے بھاگتی ہے جو اس سے بھاگتا ہے. تو کبھی بھی ان چیزوں کی محبت اب نہیں آنی چاہیے. جو فضیلت ایثار کی ہے وہ جمع کر لینے کی نہیں ہے، بے شک اپنا حق کیوں نہ ہو. جو فضیلت، جو درجہ دے دینے کا ہے وہ لے لینے کا نہیں ہے، بے شک وہ جائز ہو. یہ بندی کا اور اس کے اللہ کا اپنا خاص تعلق ہے. بے شک وہ چیز آپ کے لیے جائز ہے، آپ کی اپنی ملکیت ہے، لیکن اگر آپ اس کو قربان کر دیتی ہیں، کسی اور کو دے دیتی ہیں، جو لذت اس دینے میں آئے گی وہ استعمال کرنے میں نہیں آئے گی. اور یہ جو دل کا تعلق ہے اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، یہ ہر ایک انسان خود بہتر جانتا ہے، کوئی دوسرا اس کو نہیں بتا سکتا کہ اس لذت میں کیسا اضافہ ہوگا، اس تعلق میں کیسا اضافہ ہوگا، پھر اس کا احساس ہو جائے گا. اور اگر اس نے یہ چیز اپنے پاس رکھ لی، بے شک اس کے لیے جائز تھی اور اس کی بہن کو بھی اس کی ضرورت تھی، لیکن اپنی بہن کا اس نے خیال نہیں کیا، تو ابتدان شاید اتنی بات بری نہ ہو، لیکن اگر یہ بیماری دل میں گھر کر گئی تو یقین جانیے کہ پھر جمع کرنے کی عادت پڑ جائے گی. بہنوں کو ضرورت ہوگی، وہ بھی مہاجرات ہیں، وہ بھی مجاہدین کی گھر والی ہیں، لیکن دل کے اندر یہ محبت جب ایک بار آ گئی اس دنیا کی، پھر دل یہی کہے گا کہ تجھے اس کی ضرورت ہے، آج ضرورت نہیں ہے، کل ضرورت پیش آ جائے گی، کل کیا حالات ہوتے ہیں، اپنے پاس جمع کر لو، پھر وہی آخرت سے ہٹ کر نظر دنیا کی طرف آ جائے گی. اس لیے میری ماں اور بہنوں، نظر ہمیشہ آخرت پر رہنی چاہیے. مجاہد کیوں نہ ہو، بڑے بڑے مارکوں میں شریک رہا ہو، اللہ تعالیٰ اعمال کی حفاظت فرمائے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے زندگیاں میدان جہاد میں لگا دیں اور کم سنی سے لے کر بڑھاپے تک جہاد میں لگے رہے، لیکن جب اللہ کی ملاقات کا شوق دل سے نکل گیا، اللہ سے ملاقات کا یقین دل سے ختم ہو گیا، وہ پردے جن کو ختم کرنا چاہتا تھا وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے اور دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ وہی لوگ جنہوں نے ایک بار دنیا چھوڑی تھی، پھر اسی مردار دنیا کو جمع کرنے میں لگ گئے. ایسا جمع کرنے میں لگے، ایسا جمع کرنے میں لگے کہ جس دین کے لیے پہلے جان کے سودے کیے تھے، اب اس دین کو بیچنے کے لیے اپنی دنیا کے سودے کرنے لگے. دین کو بیچ دیا، دین کا سودا کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری کی اور اپنی دولت کو جمع کیا، اپنی دنیا کو بنایا، اپنی اولاد کے لیے محلات بنائے، آخرت کو بیچ کر اس دنیا کو خرید لیا. حالانکہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلے گھر بار کو لات ماری تھی، اس دنیا کو دے دیا تھا اور آخرت کا سودا کر لیا تھا، لیکن اس سودے پر پورے نہیں اترے. تو سودا کر لینا یہ آدھا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ تو سودا ہے، سودا کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے ومن اوفى بعهده من اللہ، کہ جس نے اس سودے کو پورا کر دیا. یہ جو معاہدہ کیا تھا کہ اللہ جان آپ کی اور جنت میری، میں جان دوں گا اور آپ جنت دیں گے، تو اس جنت سے جب نظریں اوجھل ہو گئیں اور دنیا ہی کی طرف لگ گیا کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا مکان ہونا چاہیے، میرے بچوں کے پاس یہ ہونا چاہیے، میرے پاس یہ ساز و سامان ہونا چاہیے، تو اس معاہدے کو پورا نہیں کرے گا. اور جب پورا نہیں کرے گا تو پھر کامیابی ان کے لیے نہیں ہے. کامیابی ان کے لیے ہے جنہوں نے سودا کیا اور اس سودے پر پورے اترے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو اس سودے کو پورا کر گیا، بشارت ان کے لیے ہے، خوشخبری اور مبارکباد ان کے لیے ہے اور کامیابی ان کے لیے ہے جنہوں نے سودا کیا اور پھر چھوڑ کر بھاگ گئے. ایک بار دنیا دے دی، اللہ تعالیٰ کو دے دی، اللہ دنیا دیتا ہوں اور آخرت آپ مجھے دے دیجئے، آدھے راستے چلے، آدھے راستے چلے اور راستے میں کہنے لگے اللہ مجھے میری دنیا واپس کر دیجئے. تو آپ بتائیے، جب دو شرفا کوئی معاہدہ کریں اور معاہدہ درمیان میں توڑ دیا جائے تو کتنی بے عزتی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پاک ذات ہے، وہ تو سب سے زیادہ شریفوں میں شریف ہیں، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کریں اور درمیان میں توڑ کے چلے جائیں، اس کو پورا نہ کریں، یہ تو بہت خسارے کی بات ہے. سو میری ماں اور بہنوں، ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہنا ہے، اپنے حال ہر انسان خود جانتا ہے، کوئی دوسرا اس کو نہیں بتا سکتا۔ ہر بہن اپنے بارے میں بہت اچھا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت جب وہ ربی کہتی ہے، ربی اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، جب سجدے میں گر کر کہتی ہے تو کیا دل میں لذت محسوس ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ایک ذریعہ دیا ہے اللہ سے ملاقات کا۔ تو آپ سوچئے کہ جس کسی کی محبت دل میں ہوتی ہے، مثلا اولاد کی محبت ہوتی ہے، بھائی کی، والدین کی محبت ہوتی ہے، یا شوہر کی محبت ہوتی ہے، اور اگر ان سے ملاقات کے لیے جایا جائے یا وہ ملاقات کے لیے آ رہے ہوں، تو ابھی ملاقات سے پہلے ہی جو دل میں لذت محسوس ہوتی ہے، ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے وہ محبت جو ملاقات سے پہلے ہی حلاوت کو محسوس کرا دیتی ہے۔ تو ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہیں، تو اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور کھڑے بھی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اپنے محبوب حقیقی سے اتنے زیادہ قریب ہوں اور سبحان ربی الاعلیٰ کا پتہ بھی نہ چلے، کب تین بار پڑھا اور کب پانچ بار پڑھا، ایک بار بھی لذت محسوس نہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سبحان ربی جب ربی کہیں تو اس ربی کو ختم کرنے میں دل ہی نہ کرے، دل ہی نہ چاہے کہ ربی ختم ہو جائے، بلکہ لمحات یوں ہی دراز ہو جائیں کہ ربی کون ہے۔ ربی وہ ہے جس سے سب سے زیادہ محبت، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے حلاوت تو محسوس ہونی چاہیے، لذت تو محسوس ہونی چاہیے، اور ایسی لذت محسوس ہونی چاہیے کہ پھر سجدے سے اٹھنے دل نہ کرے۔ ہمارے اسلاف کے سجدے ایسے ہی ہوا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی وہ لذت تو محسوس ہونی چاہیے۔ تو میری بہنوں، یہ لذت کیسے ملے گی؟ اس وقت ملے گی جب دل کے حال سے ہر وقت ہم واقف ہوں گے، اور ہم اگر دل کی طرف ہر وقت متوجہ رہیں گے تو کبھی اگر غفلت طاری بھی ہو گئی تو فوراً احساس ہو جائے گا۔ اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے لیے غفلت موت سے بدتر ہوتی ہے۔ موت ان کے لیے آسان ہے، لیکن یہ غفلت میں گزارے ہوئے لمحات، جو اللہ سے غفلت میں گزرے، ان کے لیے موت سے بدتر ہوتے ہیں۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے اور روتے ہیں اس پر، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ خود کو ختم کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس غفلت سے بچائے، اس غفلت کا ہر وقت احساس کرنا ہے کہ یہ غفلت طاری نہ ہو جائے، اپنے دل کی حالت کو خیال کرنا ہے۔ تو جہاں پر یہ چیزیں ہیں وہاں پر ایثار ہے، ایثار کہ ایک چیز کی ہمیں ضرورت ہے لیکن ہماری بہن کو بھی اس کی ضرورت ہے، ایک آرام کی ہمیں ضرورت ہے لیکن ہماری بہن کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ اب اللہ سے محبت کا تقاضا، ایثار کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آرام کو قربان کر دے۔ دیکھیے، آپ نے جو ہجرت کی ہے صرف اپنی ذات کے لیے ہجرت نہیں کی، ہمارا جو جہاد ہے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ جہاد کا مقصد ہے کہ تمام امت مسلمہ کو راہ ہدایت پر لایا جائے، بلکہ تمام انسانیت کو راہ ہدایت پر لایا جائے۔ یعنی مجاہد اپنی زندگی قربان کر کے، اپنی دنیا قربان کر کے پوری امت کی فکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے اس کے اتنے فضائل بیان فرمائے۔ تو آپ کی ہجرت صرف آپ کی ذات کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے ہے۔ تو جہاں پوری امت کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس ہجرت جیسے کڑوے گھونٹ کو آپ نے پی لیا، تو اب اپنی مہاجر بہنوں کے ساتھ آپ دنیا داری برتیں گے، اب اپنی مہاجر بہنوں کے ساتھ آپ ان چیزوں کے بارے میں فکر کریں گی، چھوٹی چیزوں پر آپ لڑ جائیں گی، یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ دانش نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایثار پیدا کریں۔ ساتھ ساتھ رہتے ہیں مسئلے مسائل، ہونا یقینی بات ہے، لیکن جب آخرت میں سب کچھ ملنے کی توقع ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، امت کو فائدہ پہنچانا مقصد ہو، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر امت کو راحت پہنچانا مقصد ہو، تو یہ تو آپ کی بہنیں ہیں جنہوں نے آپ کی طرح ہجرت کی ہے، یہ اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، آپ ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، آپ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کریں، یہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو بات ایثار میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کے درجات میں اس کو اعلیٰ درجہ بیان فرمایا کہ جس کے اندر سخاوت ہوگی اللہ رب العزت اس کو اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ تمام چیزیں جو انسان کو خراب کر دیتی ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، بنیادی چیز نفس سے غافل ہو جانا ہے، اس کے شر سے مامون ہو جانا ہے، ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال دل میں نہیں آنا چاہیے کہ اب تو ہم نے ہجرت کر لی، بس اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کرتے کرتے ایک وقت وہ آئے کہ ہماری زندگی ایک دنیا دار عورت کی طرح ہو جائے، جیسے وہ گھر کے اندر سارا کچھ جمع کرتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، ایک ہے جمع کرنا جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اور بے شک زیادہ بھی آ جائیں، صحابیات کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، خصوصاً خیبر کی فتح کے بعد ام المومنین امہات المومنین کے حصے میں بہت کچھ آیا، لیکن وہ کس حال میں رہ کر گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت اللہ نے وسعت فرمائی، لیکن اس کی محبت کبھی دل کے اندر نہیں آئی۔ صحابہ میں مالدار صحابہ بھی تھے، مالدار صحابیات بھی تھیں، لیکن اس کی محبت کبھی دل میں نہیں آئی۔ اصل ہے ان چیزوں کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے، اور محبت آ جانے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کو جمع کرنے لگتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اپنی ذات کو ترجیح دینے لگتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال نہیں کرتا، وہ اپنے آرام کی فکر کرتا ہے اور دوسروں کے آرام کی فکر نہیں کرتا۔ یہ ہے علامت اس بات کی کہ اب اس دنیا کی محبت دل کے اندر آ گئی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہجرت اور جہاد کے باوجود اس دنیا کی محبت دوبارہ ہم پر حملہ آور ہو جائے اور ہم اس میں مبتلا ہو جائیں۔ یقین جانیے کہ پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک اتنا نقصان میں کوئی نہیں ہوگا جتنے ہم ہوں گے، اتنا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا جتنے ہم ہوں گے، کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اگر دنیا ہی بنانی تھی اور دنیا ہی کی محبت رکھنی تھی تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی، لیکن اللہ نے پسند فرما لیا، اللہ نے احسان فرما دیا۔ اور میری بہنوں، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ نے آپ کے لیے ایک ایک قربانی کے بدلے، اللہ نے ایک ایک قدم کے بدلے، ایک ایک تکلیف کے بدلے، ایک ایک پریشانی کے بدلے جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ رکھا ہے کہ قیامت کے دن تمنا کرو گی کہ اللہ 10 دنیا ایسی دیتا، 10 زندگیاں ایسی دیتا تو تیرے راستے میں قربان کر کے آتے۔ اور پھر سوچنے کی بات ہے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، صحابہ ہوں گے، ام المومنین اور امہات المومنین ساری کی ساری ہوں گی، اور صفیں بن رہی ہوں گی، ہر ایک کو اسی کی صف میں اٹھایا جائے گا، جو جس کے ساتھ تھا اس دنیا کے اندر وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم اس دنیا کی طرف چلے گئے، اگر ہم نے اس دنیا کو پسند کر لیا، اس دنیا کے فتنے میں ہم مبتلا ہو گئے، تو سوچئے قیامت کے دن کتنی شرمندگی ہے۔ پھر کیا بھائی کام آئے گا اور کیا شوہر کام آئے گا، کیا بیٹا کام آئے گا اور کیا خاندان کام آئے گا، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ اولاد والدین کا انکار کر دے گی اور والدین اولاد کا انکار کر دیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن میری بہنوں، ایک یہ زندگی ہے، اللہ اس زندگی کو قبول فرما لے، اس عمل کو قبول فرما لے۔ سوچو تو صحیح، دنیا میں بے شک پریشانیوں میں رہیں، تمہارے لیے آسائشیں نہیں تھیں، تمہارے لیے آسانیاں نہیں تھیں، گھر میں تم نے بڑے ناز و نعم دیکھے تھے اور کوئی پریشانی نہیں دیکھی تھی، لیکن میری بہنوں، اللہ کے دین کے لیے، اور اس وقت اللہ کے دین کے لیے جب اللہ کو ضرورت تھی، لوگوں نے اللہ کے دین کو تنہا چھوڑ دیا تھا، مرد بہادری کے باوجود، مرد علم کے باوجود، مرد پیسے کے باوجود اس نفاذ شریعت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تم نے اس علم کو اٹھا لیا تھا، تم نے مردوں کو ہمت دلائی تھی، تم نے اپنے بچوں کو جہاد پر ابھارا تھا، تم نے اپنے شوہروں کو جہاد پر ابھارا تھا۔ رب ذوالجلال کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا خود استقبال کریں گے، حوض کوثر پر تمہارا خود استقبال کریں گے۔ لہٰذا میری بہنوں، اس دنیا کی پریشانی پریشانی نہیں ہے، یہ سردی بے شک بجا ہے، یہ گرمی کی تکلیفیں بے شک بجا ہے، لیکن جہنم کی گرمی کا تصور کرو، اس جہنم کی سردی کا تصور کرو، اور قیامت کی رسوائی کا تصور کرو کہ اللہ رب العزت ہوں گے، جن کے ساتھ محبت کا وعدہ، جن کا کلمہ پڑھا اور جن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا لا الہ الا اللہ کا، کہ آپ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے، اگر ان کے علاوہ معبود مان کے چلے گئے، معبودان باطلا پر راضی رہے یا خاموش رہے اور ایسے ہی زندگی گزار کر چلے گئے، تو سوچیے تو صحیح، کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس اعتبار سے خوف نہیں کھایا جاتا کہ وہ مارے گا، اگر میں غلطی کر دوں گی تو وہ مجھے مارے گا، اس کے ساتھ تو ایک احساس ہوتا ہے شرمندگی کہ ہم ان کے سامنے کیسے جائیں گے کہ اتنی محبت تھی اور ہم نے ان کے ساتھ پھر وعدہ وفا نہ کیا، ان کا حق ادا نہ کیا، ان کی محبت کا حق ادا نہ کیا، اور ان کے ساتھ ہم بے وفائی کر کے چلے گئے، کیسے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن ان کے سامنے؟ جنت اور جہنم کے فیصلے تو بعد میں ہوں گے، وہ رسوائی آپ تصور کیجئے کہ ایک شریف انسان کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا کوئی معزز رشتہ دار، اس کا کوئی بڑا جس کے ساتھ اس کو محبت ہو اور اس کے ساتھ بے وفائی کر دے، تو اس کے سامنے کیسے نظریں اٹھائے گا، کیسے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اس سے ڈرنا چاہیے، اور جو اس سے ڈر گیا وہی کامیاب ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو ان کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نفس کو ان خواہشات سے بچا لیا۔ تو میری بہنوں، انشاءاللہ ان قربانیوں کے بدولت اللہ کی رحمت سے امید ہے، ہمارے اعمال بے شک ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہم ان کا حق ادا نہ کر سکے۔ اللہ نے جو احسان ہمارے اوپر کیا تھا ہم اس کو صحیح طور پر بجا نہ لا سکے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ ہم میں کمزوری ہے، اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت کمزوری ہے، ضعف ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیں گے، اور قیامت کے دن اللہ اپنے لوگوں میں ہمیں اٹھائیں گے، اللہ صالحین کے ساتھ ہمیں اٹھائیں گے، اللہ صحابیات کے ساتھ آپ کا حشر فرمائیں گے، اور صحابیات کے ساتھ آپ کا حشر فرما دیں تو بتائیے سردی اور گرمی کچھ بھی نہیں، یہ کچے مکانات میں رہنا کچھ بھی نہیں، دنیا میں آنے والا خوف یہ کچھ بھی نہیں۔ جو فضا اکبر سے بچا لیا جائے اس سے بڑا کامیاب کون ہوگا؟ جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بن جائے حوض کوثر پر، جس کا آپ استقبال کریں، اس سے زیادہ کامیاب کون ہوگا؟ تو میری بہنوں بے شک بڑی قربانیاں ہیں، اللہ آپ کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، اور مردوں سے زیادہ اس اعتبار سے قربانیاں ہیں کہ مردوں کو پھر بھی عادت ہوتی ہے، تربیت بھی کیے ہوتے ہیں، جسم بھی تھوڑے ان کے سخت ہوتے ہیں، اور گھر سے باہر رہنے کی بھی عادت ہوتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کا آپ پر خاص احسان ہے کہ اتنی کمزوریوں کے باوجود اللہ نے آپ کو استقامت دے دی، اللہ نے آپ کو اس راستے پر جمع دیا، اللہ نے اس کے بدلے مردوں سے زیادہ شاید آپ کے لیے رکھا ہو، بہت کچھ اللہ نے آپ کے لیے انشاءاللہ رکھا ہے، بس اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اعتبار خاتمے کا ہے کہ اللہ رب العزت قبول فرما لیں، اللہ رب العزت اس جان کو اسی طرح سے قبول فرما لیں، اور دوبارہ اس دنیا میں نہ پھنسائیں، دوبارہ اس دنیا کی محبت نہ آئے، ہماری ذات سے کسی بہن کو تکلیف نہ ہو، دنیا کے فتنے دوبارہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو۔ اگر اسی پر خاتمہ ہو گیا تو واقعی آپ دنیا میں بھی مبارکباد کی مستحق ہیں، اور قیامت کے دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ام المؤمنین کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہمیں یہی امید۔ اور یہاں پر بھی بعض بہنوں نے خواب دیکھے، ان کے گھر میں ایک بچہ آیا اور ان کو کہا کہ نیچے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ جا کر دیکھا تو گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں۔ ان کو کہتی ہیں کہ میں ابھی آپ کے پاس آتی ہوں، میں فلاں شہید کے گھر جا رہی ہوں، ان کی اہلیہ کے پاس جا رہی ہوں۔ پھر بچے کو گن دے کر بھیجا کہ گن ان کو کہو اپنے پاس رکھ لیں۔ اسی طرح اور خواب ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے، یہ بشارت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آپ کا راستہ حق ہے، اور یہ وہ صحابیات والا راستہ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ آپ نے کسی خواہش نفس کی بنا پر یہ قربانی نہیں دی، آپ نے بلا وجہ یہ قربانیاں نہیں دی، ایک ایک تکلیف، ایک ایک قدم، ایک ایک پریشانی اور یہ جدائیاں ہمیشہ وصال کی طرف آپ کو لے جا رہی ہیں، جہاں فراق نہیں ہوگا۔ اور اس دنیا کا وصال وصال کیا، اس دنیا کا فراق فراق کیا کہ لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں، لوگ دغا کر جاتے ہیں اور لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ قیامت اور آخرت اصل ہے، آخرت کا وصال اصل وصال ہے، اس دن جو مل گیا سو مل گیا، اس دن جس نے ساتھ دے دیا وہ اصل ساتھ دینے والا ہے، اس دن جس کے ساتھ جس کا حشر ہو گیا وہی کامیابی ہے۔ لہذا میری بہنوں یہ قربانیاں اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے، اللہ رب العزت آپ کی ان قربانیوں کی بدولت دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائیں گے، اللہ رب العزت آپ کی ان پریشانیوں کی بدولت اس امت کو راحت عطا فرمائیں گے، امت کی بیٹیوں کو راحت عطا فرمائیں گے۔ بس شکر بجا لانے کی ضرورت ہے، اور ہر وقت ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے، ہر وقت ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ شیطان اور نفس ہمیں کہیں خراب نہ کر دے، ہمیں آخرت کے راستے سے غافل نہ کر دے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات ہمارے صحیح ہونے چاہیے، بہنوں کے ساتھ معاملہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے، کہ ہم سب انسان ہیں اور انسانوں پر غفلت طاری ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس تو بہت علم ہے، ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، ہم نے تفسیر کا بھی مطالعہ کیا ہے، لہٰذا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے، صحابہ ایسے نہیں تھے۔ تو ہر ایک انسان ہے، ہر ایک پر غفلت طاری ہو جاتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ایک بہن کبھی بھول جائے تو دوسری بہن اس کو یاد دلا دے۔ لیکن یاد دلانے میں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ داعی جو ہوتا ہے، دعوت دینے والا جو ہوتا ہے، وہ طنز نہیں کرتا، وہ دل میں تڑپ لے کر، اور ایسی تڑپ لے کر جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ ایسی تڑپ ہونی چاہیے، ایسی کڑن ہونی چاہیے، اگر کسی بہن میں کوئی سستی ہے، اگر کسی بہن سے کوئی بے احتیاطی ہو رہی ہے، تو اس کو اس انداز میں نہیں ٹوکنا کہ وہ دعوت کے اصول کے خلاف ہو جو اس کو برا لگ جائے، بلکہ دل میں درد لے کر بہتر سے بہتر انداز میں اپنی بہن کو سمجھانا ہے۔ کہ یہ بہن یہ خلاف شرع چیز ہے اور ہم نے ایسے سنا ہے، بہت بہتر انداز کے اندر۔ تو ایک محبت کا معاملہ ہونا چاہیے، بھائی چارے کا معاملہ ہونا چاہیے، دین اسی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ایک دوسرے کی فکر کریں گی تو انشاءاللہ جو غفلت کبھی کبھی طاری ہو جاتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہجرت اور جہاد میں قدم رکھنے کے بعد جنت کے کسی نچلے درجے پر راضی ہو جانا یہ بھی عقل مندی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت مئات درجہ اعدہ اللہ للمجاہدین، کہ جنت کے 100 درجات ہیں جو اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں۔ تو جب بھی تم جنت مانگو تو فردوس سے اعلیٰ مانگو، جہاں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو میری بہنوں، جہاں اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، جہاں اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، جہاں اتنی قربانیاں اٹھائی ہیں، تو جنت کے نچلے درجے پر راضی نہیں ہونا، اور نہ ہی شوہر کو آگے نکلنے دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوڑنا ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ کمپٹیشن کا میدان تو یہ ہے، سبقت لے جانے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا میدان تو یہ ہے۔ تو صحابیات جو ہوتی تھیں وہ اپنے شوہروں سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتی تھیں۔ اس لیے آپ تاریخ میں واقعات دیکھتی ہیں کہ آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی کہ یا رسول اللہ، مر تو جہاد پہ چلے جاتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ ان کو یہ فکر ہوتی تھی، تو اصل ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت جنت کی درجات کی طرف دوڑنے والا بنا دے، اور اعلیٰ درجات کی طرف دوڑنے والا بنا دے، نچلوں پر راضی رہنے والا نہ بنائے، اوپر کی طرف دوڑنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت فردوس اعلیٰ میں ہمیں مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان قربانیوں کو قبول فرما لیں، اور اللہ ریاکاری سے ہمیں بچائیں، عجب سے ہمیں بچائیں، خالص اپنی رضا کے لیے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔